إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صلوات پڑھ دیجئے محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سلسلے کی آج دوسری مجلس ہے اور آج دوسری محرم کو کل جو گزشتہ مجلس تھی اس کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر کے پھر بات کو آگے بڑھاؤں کہ جس آیہ مبارکہ کو اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے وہ سورہ مبارکہ توبہ کی 71 آیت ہے. آیت نمبر 71 ہے سورہ توبہ, قرآن مجید کا نواں سورہ. خداوند عالم اس میں فرما رہا ہے, سچے مومن اور سچے مومنہ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے یہ فرما رہا ہے کہ سچے مومن اور سچی مومنہ وہ ہیں جو ایک دوسرے کے ولی ہیں. والمومناتو والمومنون والمومناتو بعضہم اولیاء بعض, ایک دوسرے کے ولی ہیں, ایک دوسرے کے بہیخہ ہیں, ایک دوسرے کے مددگار ہیں. کرتے کیا ہیں یہ لوگ؟ یامرون بالمعروف, نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں. وینہون عن المنکر, برائیوں سے روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ اولئک سیرحمہم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ عنقریب اپنی رحمت نازل فرمائے گا کہ بے شک اللہ کی ذات غالب آنے والی ذات. اپنے آپ کو بڑا جتانے کے لیے اور فساد پھیلانے یا ظلم پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. تو کل کی گفتگو میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ امام کو یہ بات کہنی کیوں پڑی کہ میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. اس لیے کہنی پڑی کیونکہ اس زمانے کا ماحول اس قدر آلودہ بنا دیا گیا تھا بنی امیہ کی جانب سے کہ بنی امیہ نے لوگوں کے درمیان جو دین رائج کیا تھا, گرچہ نام اس کا اسلام ہی تھا لیکن اس کی خصوصیات یہ تھی کہ آپ اپنی نجی عبادتوں سے سروکار رکھیے, آپ اپنی نماز پڑھیے, 5 وقت نماز پڑھیے, سال میں 30 دن روزے رکھیے, سال میں ایک بار حج کو جائیے, بس اپنی عبادتوں سے کام رکھیے. آپ کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا حاکم کون ہے اور آپ پر حکومت کون کر رہا ہے. آپ اپنی نجی زندگی میں مشغول رہیے, سیاست گندی چیز ہے, آپ سیاست سے دور رہیے. آپ کو اس بات کی کیا پرواہ کہ آپ کے اوپر کون حکومت کر رہا ہے؟ آپ اپنی زندگی میں لگے رہیے, اپنی نمازیں پڑھیے, اپنے روزے رکھیے. یہ بات اس زمانے کی عوام میں پھیلا دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا ان کو کہ یزید جو حاکم بنا ہے وہ بغیر اللہ کی مرضی کے حاکم نہیں بنا ہے. عقیدہ جبر کہ انسان کچھ بھی نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ اس سے کرواتا. انسان گناہ خود سے نہیں کرتا, اللہ گناہ کرواتا, نعوذ باللہ. اور انسان ظلم خود سے نہیں کرتا مگر اللہ اسے گناہ کرواتا. اور جو یزید کو بھی ملک عطا کیا گیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, یزید کی حکومت پر اعتراض کرنا گویا اللہ پر اعتراض کرنا ہے. یہ عموم کی فکر تھی, یہ عوام کی فکر تھی کہ یزید کی حکومت کے خلاف اعتراض نہیں کر سکتے آپ, یزید کی حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے کیونکہ یزید کو اللہ نے حکومت دی ہے. جب اللہ نے حکومت دی ہے تو وہ اعتراض اللہ پر جائے گا اور اللہ پر جو اعتراض کرتا ہوں پھر وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہتا. تو یہ فکر اس زمانے میں رائج کی گئی تھی مسلمانوں میں کہ تم اپنی نجی عبادتوں سے سروکار رکھو, تمہیں اس سے کوئی پرواہ, تمہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ تمہارے اوپر حاکم کون. اور یہ جبر کا عقیدہ رائج کر دیا گیا تھا. دیکھیے اصول تو یہ ہے کہ امت کو امام کے پیچھے ہونا چاہیے. امام کہتے ہیں پیشرو کو, پیشوا کو, جو آگے آگے چلتا ہے اس کو امام کہتے ہیں. نمازوں میں بھی جس شخص کو آگے ٹھہرایا جاتا ہے اس کو امام جماعت کہتے ہیں. لوگ اس کے پیچھے ٹھہرتے ہیں. امام کے معنی یہ ہے کہ امام کے پیچھے چلا جائے, اس کی اطاعت کی جائے, اس کی بات سنی جائے, نہ یہ کہ امت امام کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرے. امام امت سے پوچھ کے کوئی کام نہیں کرتا کہ بتلاؤ تمہیں کیا پسند ہے, جو تمہیں پسند ہے میں وہی بات کروں, تم تمہاری پسند بتلاؤ میں تمہاری پسند کے اعتبار سے اقدام کروں. نہ, امام کی نظر اللہ کی پسند پر رہتی ہے, اللہ کے مزاج, شریعت کی, شریعت کا جو مزاج ہے اس پر امام کی نظر ہوتی ہے. تو امام وہ نہیں جو جس کے, یعنی امت جس کے, یعنی امت کے پیچھے جو چلے, امام وہ ہے جس کے پیچھے امت چلے. اب امام سید الشہداء یہ فرما رہے ہیں کہ میں یزید جیسے فاسق کو برسر اقتدار آنے پر برداشت نہیں کر سکتا, یہ میرا مذہب ہے. امت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یزید کو برداشت کریں گے, یہ ہمارا مذہب ہے. یہاں پر آ کر امام کا اور امت کا راستہ جدا ہو گیا. امام کا راستہ الگ, امت کا راستہ الگ. جب امام کا راستہ الگ اور امت کا راستہ الگ ہو جائے تو اس وقت پھر امام نے یہ کہا کہ میرا مذہب یہ ہے کہ میں قیام کر رہا ہوں, یزید کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں. تمہارا مذہب یہ ہے کہ تم یزید کی خلافت سے راضی ہو, لیکن میرا مذہب یہ نہیں ہے. میرا مذہب اس بات کی مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں یزید کی خلافت پر خاموشی اختیار کروں, سکوت اختیار کروں, بلکہ میرا مذہب تو یہ ہے کہ میں یزید کے خلاف آواز بلند کروں. تو پھر امام نے یہ فرمایا, انی لم اخرج شرم ولا بترم ولا مفسدم ولا ظالما. تمہارا راستہ الگ ہے, میرا راستہ الگ ہے. میرا راستہ یہ ہے کہ میں نہ ظلم پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں, نہ فساد پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں, نہ اپنے آپ کو بڑا جتلانے کے لیے نکل رہا ہوں, بلکہ کس لیے نکل رہا ہوں. اچھا, اس وقت امت نے امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ امام جب یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تو امت نے امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امت یہ سمجھ رہی تھی کہ امام کا قیام شرعاً جائز ہی نہیں ہے. یزید کو اللہ نے حکومت عطا کی, اور اللہ نے جس کو حکومت عطا کی اس کے خلاف قیام کرنا جائز ہی نہیں ہے شرعاً. یہ امت کا عقیدہ اس وقت بن گیا تھا, اور یہ بنایا گیا تھا بنی امیہ کے اہل قلم, بنی امیہ کے اہل علم نے یہ عقیدہ لوگوں میں رائج کیا تھا کہ دیکھو جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, انسان گناہ نہیں کرتا, نعوذ باللہ, اللہ اسے گناہ کرواتا ہے. یہ عقیدہ جب آ گیا تو امام کو اس بات کا اظہار کرنا پڑا کہ میں, تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ حسین کا قیام شر ہے, حسین شر پھیلا رہے ہیں, میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. یزید کے خلاف میرا قیام شر پھیلانے کے لیے نہیں ہے. فاسد اور فاسق حکمران کے خلاف آواز اٹھانا یہ شر نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی. وصیت کا دوسرا حصہ, پہلا حصہ بیان ہو گیا اور اعتراض اور اس کا جواب بھی بیان ہو گیا. دوسرا حصہ یہ کہ میں مدینے سے جا رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں. جد کی امت کی اصلاح, فاسد ہوا ہے یزید اور اصلاح کی بات کر رہے ہیں امام امت کی. امام کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں, میں حکومت کی, حکمران کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. امام کہہ رہے ہیں میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. یزید کی اصلاح کی بات امام نے نہیں کی, میں یزید کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. کیوں یزید کی اصلاح کا ذکر امام نے نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ یزید ناقابل اصلاح ہو چکا تھا. دیکھیے, طہارت اور نجاست کے باب میں ہم پڑھتے ہیں نا, ایک نجس چیز ہوتی, ایک پاک چیز ہے. کس طرح سے نجس ہوتی؟ کوئی نجس چیز آ کے اس سے مس ہو جائے وہ بھی نجس ہو جاتی. بالفرض میں کہوں کہ میرے کپڑے کو خون لگ گیا, میرا کپڑا نجس ہو گیا. زیادن کپڑا نجس نہیں تھا, خون لگنے سے کپڑا نجس ہو گیا. نجاست آ کے اس سے ٹچ ہوئی, مس ہوئی, تو میرا کپڑا نجس ہو گیا, پہلے سے نجس نہیں تھا. لے اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو پاک کیسے کیا جائے؟ دھو دیا جائے, اس کو نجاست کو دھو دیا جائے, میرا کپڑا پاک ہو جائے گا. اگر میں اس کو دھوپ میں سے سکھاؤں تو یہ کپڑا پاک ہونے والا نہیں ہے, اس کو پانی سے دھونا پڑے گا. ہر ایک کے پاک کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے. کھڑکیاں دروازے اگر نجس ہو جائیں, ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہ کہ اگر عین نجاست ان کی زائل ہو جائے اور دھوپ ان پر پڑ جائے تو کھڑکیاں دروازے پاک ہو جاتے ہیں. یہ ان کے پاک کرنے کا طریقہ ہے. ہر ایک کافر کی پاکیزگی کا طریقہ شہادتین، مکلمہ شہادتین جاری کر دے، پاک ہو جائے گا. تو پاک وہ چیز ہوتی جس میں صلاحیت ہو پاک ہونے کی، پاک ہونے کی صلاحیت رکھتی ہو. اب عین نجس جانور ہے، گرچہ اس کا نام لینا ممبر سے روا نہیں ہے لیکن لے رہا ہوں، کتا. کتے کو ہم پاک نہیں کر سکتے، کتے کو آپ جس پانی سے دھوئیں گے وہ پانی نجس ہو جائے گا. کتے کو اگر آپ جس پانی سے دھوئیں گے وہ پانی نجس ہو جائے گا. اگر آپ شیمپو لگائیں گے وہ شیمپو نجس ہو جائے گا. اگر ہاتھ لگائیں گے اس کی تری کو تو ہاتھ نجس ہو جائے گا. ناقابل پاکی ہے وہ، پاک ہو ہی نہیں سکتا، عین نجس ہے وہ، عین نجس کبھی پاک نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے، وہ نجس ہی رہے گا. یزید کی بھی حالت تقریباً ایسی ہو گئی تھی کہ وہ ناقابل اصلاح. دیکھیں جسم کا کوئی حصہ اگر فاسد ہو جائے، سڑ جائے، گل جائے اور اس میں زہر رسائی کر جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے. اگر اس کو آپ رکھیں گے تو پورے جسم کو فاسد کر دیتا. تو امام حسین فرما رہے ہیں کہ میں امت کی اس یزید کی اصلاح کے لیے اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ یہ ناقابل اصلاح ہے، یعنی یزید کا خاتمہ ضروری ہے. یزید اصلاح کے قابل نہیں ہے، اس کا خاتمہ ضروری ہے، اس کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ پھینکنا ضروری ہے. یزید ناقابل اصلاح ہو چکا ہے، اس پھوڑے کی طرح، اس پھوڑے کی طرح جو جسم کو لگ جاتا ہے، یزید امت کا پھوڑا بن چکا تھا. تو امام حسین جا رہے تھے کہ امت کے جسد سے یزید نامی پھوڑے کو نکال کر پھینک دیں، اس یزید نامی پھوڑے کو امت سے نکال کر پھینک دیں، یزید کا خاتمہ کر دیں. یہ امام حسین چاہ رہے تھے. اسی لیے آپ نے کہا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو پھر امت میں کیا بگڑ، اصلاح اس چیز کی جاتی ہے جس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے. آپ گاڑی ٹھیک کرانے لے کے جاتے ہیں میکینک کے پاس، کیوں لے کے جاتے ہیں؟ ٹھیک گاڑی کو ٹھیک کروانے لے کے جاتے ہیں؟ ٹھیک گاڑی کو ٹھیک کروانے لے کے دیں گے تو وہ کہے گا آپ اپنا ذہن ٹھیک کروائیے. گاڑی خراب ہو گئی تو آپ لے کے جائیں گے ٹھیک کروانے کے لیے؟ تو امت میں کیا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا اس وقت جس کی اصلاح کی بات سید الشہداء فرما رہے ہیں؟ کون سا بگاڑ امت میں آ گیا تھا؟ کس بگاڑ کی اصلاح فرمانا چاہ رہے تھے سید الشہداء؟ کون سا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا امت کے اندر؟ تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیے یزید اس امت کا حصہ تھا نا. یزید کہاں سے نکلا؟ امت ہی کا ایک حصہ ہے نا، امت سے ہی نکلا. آپ دیکھیں گے جو مچھر اور مکھی پیدا ہوتے ہیں کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کچرے کے ڈھیر سے، کچرے کے ڈھیر سے پیدا ہوتے ہیں. یعنی یہ جو یزید نامی شخص جو نکلا یہ امت سے نکلا، تو اس کا مطلب فاسد امت ہو گئی تھی جس کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں. یعنی جہاں سے فساد شروع ہوا ہے وہیں سے اصلاح کی بات کر رہے ہیں امام. وہ اگر امت فاسد نہ ہوتی تو یزید جیسے فاسق کو اپنا حکمران کیسے تسلیم کر لیتی؟ یعنی یزید فاسد امت کا نتیجہ تھا، فاسد امت کا نتیجہ یزید تھا. اور اگر یزید فاسد امت کا نتیجہ نہ تھا تو پھر امت نے برداشت کیوں کیا یزید کو؟ کیونکہ امت بھی فاسد ہو چکی تھی. امت جب فاسد ہو گئی تو امت نے فاسد حکمران کو اپنے لیے قبول کر لیا. اسی لیے امام فرمائے امت کے فساد کو دور کرنے، امت کے فساد کی اصلاح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. دیکھیں اصلاح کہتے ہیں کسی خرابی کو ٹھیک کرنا، سنوارنا، کوئی چیز بگڑ جائے تو اس کو درست کرنا، اس کا نام اصلاح ہے. تو امت میں کیا خرابی پیدا ہو گئی تھی اس زمانے میں؟ امت میں یہ خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ امت یہ یقین کر چکی تھی، امت کو یہ باور کروا دیا جا چکا تھا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، اپنی نمازیں پڑھو، اپنے روزے رکھو، اپنا حج بجا لاؤ، تمہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ کون تمہارا حاکم ہے. امر حکومت میں کوئی مداخلت مت کرو، تم اپنے کام سے کام رکھو، تم نجی اپنے کام، انفرادی کام انجام دیتے رہو، یہی تمہارا وظیفہ ہے اور یہی تمہاری جنت کا ضامن ہے، یہی بات تم کو جنت تک پہنچا دے گی کہ تم اپنی نمازیں پڑھتے رہو، اپنے روزے رکھتے رہو، اپنا حج بجا لاتے رہو. تم یزید پر اعتراض مت کرو، یزید پر اگر اعتراض کرو گے تو وہ شر کہلائے گا. اسی لیے انہوں نے کہا کہ امام تو شر پھیلانے کے لیے نعوذ باللہ نکلے فساد. تو امام نے شروع سے ہی نفی کر دی. دیکھیں امام کی حرکت کے دو پہلو ہیں، ایک حرکت نفی اور ایک حرکت نہیں. حرکت نفی کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ مائدہ کی غالباً دوسری آیت ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں مددگار مت بنو کسی کے، گناہ کے کاموں میں کسی کی مدد مت کرو۔ امام مدینے میں ہیں، ولید نے کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے، امام کہہ رہے ہیں کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ یزید فاسق ہے اور میں فاسق کی بیعت نہیں کر سکتا، اور اگر میں فاسق کی بیعت کر لوں تو ایسا ہی ہے جیسے تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں پر مدد کرنا۔ اسم اور عدوان میں تھوڑا سا فرق ہے، اسم کہتے ہیں آپ کے انفرادی گناہ کو، یعنی وہ گناہ جس کا اثر دوسروں تک نہ پہنچے، لیکن عدوان کہتے ہیں ان گناہوں کو جن کا اثر دوسروں تک بھی پہنچے، یعنی جس کے اثر سے دوسرے محفوظ نہ رہیں۔ تو امام یہ جان چکے تھے کہ یہ یزید اسم اور عدوان کا مجسمہ بن چکا ہے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، انی لا یبایع مثلی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت، یہ نہیں کہا میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ مجھ جیسا جو ہوگا وہ اپنے زمانے کے ہر یزید کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو فساد امت میں پیدا ہو گیا، یعنی حرکت نفی یہ ہے کہ امام جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے قریب کروں اپنی بات سے، کہ ایک شخص ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ چور ہے، وہ کسی ایک ایسی دکان پر پہنچتا ہے جہاں پر سیڑھیاں بکتی ہیں، جس سے ہم گھر پر چڑھتے ہیں کوئی اونچی جگہ پر جانے کے لیے سیڑھی جو استعمال کرتے ہیں، سیڑھیاں بکتی ہیں۔ اب وہ جو دکاندار ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ شخص چور ہے، اگر میں اس کو سیڑھی بیچ دوں گا تو یہ سیڑھی کا غلط استعمال کرے گا، یہ چوری کرنے کے لیے سیڑھی استعمال کرے گا، تو وہ یہ کر رہا ہے کہ نہیں میں تم کو سیڑھی نہیں بیچتا۔ یہ کیا ہے؟ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی گناہ کے کاموں میں تعاون مت کرو، میں تم کو سیڑھی نہیں بیچوں گا، اگر میں سیڑھی بیچوں گا تو تم اس سے چوری کرو گے۔ یہ ہے حرکت نفی۔ اب حرکتیں نہیں، امام نے کیا کیا، مدینے میں جب آپ تشریف فرماتے تو آپ نے کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میں یزید کی بیعت کر ہی نہیں سکتا، بلکہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حرکتیں نہیں کیا ہے؟ اب یہ شخص اس نے انکار کر دیا کہ میں تم کو سیڑھی نہیں بیچوں گا، وہ بازو کی دکان پہ گیا، وہاں سے ایک سیڑھی خریدی، اس کے سامنے ایک گھر پر لگا دیا چوری کرنے کے لیے۔ اب یہ دکاندار دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سیڑھی لگا کر گھر میں اتر رہا ہے چوری کی نیت سے، چوری کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر اسلام کا حکم کیا ہے؟ خاموش رہے؟ نہیں، یہاں پر حرکتیں نہیں ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ لے، اس کو چوری کرنے نہ دے، اس کو چوری سے باز رکھے، رکاوٹ بن جائے، یعنی اس کے گناہ میں رکاوٹ بن جائے، اس کے گناہ کرنے میں رکاوٹ بن جائے، یہ ہے حرکتیں نہیں۔ امام مدینے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، لیکن جب مدینے سے نکل چکے تو اب کہہ رہے ہیں کہ میں یزید کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلا ہوں، یہ حرکتیں نہیں ہیں، یعنی یزید کو حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ حکومت پر بیٹھا رہے۔ میں یزید جیسے فاسق کو حکومت پر بیٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتا، رسول خدا کی حدیث بیان فرماتے تھے، جا بجا جب لوگوں سے راستے میں ملاقات ہوتی تھی تو فرماتے تھے کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی تم کسی ایسے سلطان کو دیکھو جو حلال خدا کو حرام خدا، حرام خدا کو حلال خدا، نفس محترمہ کا قتل کر رہا ہے، گناہ اور فحشا کو عام کر رہا ہے، دین میں بدعت ایجاد کر رہا ہے، تو تم اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو تمہارا اور اس کا حشر ایک ہی ہونے والا ہے۔ اگر تم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ اور اس کا ٹھکانہ ایک ہی ہوگا قیامت کے دن۔ جگہ جگہ آپ نے یہ فرمائی، حرکتیں نہیں ہیں، دو حرکتیں، حرکت نفی، بیعت نہیں کروں گا، نہ صرف یہ کہ بیعت نہیں کروں گا بلکہ حکومت یزید کا خاتمہ کروں گا، خاتم یزید جیسا فاسق اس حکومت اسلامیہ پر فائز نہیں رہ سکتا، یہ حرکتیں نہیں ہیں۔ تو اصلاح جو ہے نا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں اس جگہ سے اصلاح شروع کرنا چاہ رہا ہوں جہاں سے خرابی شروع ہوئی ہے، بگاڑ امت سے شروع ہوا ہے، یزید امت سے نکل کر آ کر مسند خلافت پر بیٹھا ہوا ہے، تو اگر امت کو ٹھیک کر دیا جائے، امت کو اگر سدھار دیا جائے تو پورا معاملہ صحیح ہو جائے گا. امت میں کیا بگاڑا گیا تھا؟ امت میں یہی بگاڑا گیا تھا کہ امت کو یہ باور کروا دیا گیا تھا کہ تم اپنے نجی کاموں سے تعلق رکھو، اپنی نمازیں پڑھو، اپنے روزے رکھو، اپنا حج کرو. تم کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا حاکم کون ہو، کون تم پر حکومت کرے، تم اپنے کام کرو. تو یہ بگاڑ جو امت میں پیدا ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں یزید جیسا فاسق امت اسلامیہ پر مسلط ہو گیا اور امت خاموش ہے. امت یزید پر معترض نہیں ہے بلکہ حسین پر معترض ہے. حسین کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی جان کو جوکھم میں نہ ڈالیں، آپ اپنی جان کو جوکھم میں نہ ڈالیں، ہم تو آپ کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں. اور اصلاح جس معاشرے میں نہ ہو وہ معاشرہ فاسد ہو جاتا. اصلاح کی ضرورت، دیکھیں انبیاء کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو بھیجنے کا ذکر فرمایا، انبیاء کیا بن کے آئے تھے ہمارے لیے؟ مسلح بن کر آئے تھے. مسلح، مسلح یعنی اصلاح کرنے والے، اصلاح کرنے والے نے سدھار کرنے والے، ٹھیک کرنے والے. انبیاء ہم کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے. ائمہ کا بھی کام وہی رہا، اور یہ کہا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کا بھی کام وہی ہے جو انبیاء کا کام ہے، یعنی اصلاح کا. اصلاح علماء کا اصلی کام اصلاح ہے. جہاں پر بھی وہ فساد دیکھیں، جہاں پر بھی وہ خرابی دیکھیں، روکیں، ٹوکیں، یہ علماء کا اصلی کام ہے. اور جہاں پر اصلاح کا کام نہ ہو، دیکھیں اصلاح کی ضرورت ہر جگہ ہے. انسان اپنا بدن صاف نہ کرے کئی زمانے تک. پاکستان میں ایک علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے لوگ دس سال تک نہیں نہاتے، آپ گزر نہیں سکتے اس علاقے سے، دس سال تک لوگ نہیں نہاتے. تو اگر بدن کی اصلاح نہ کی جائے، بدن سے میل صاف نہ کیا جائے، نہایا نہ جائے، تو بدن فاسد ہو جاتا، انسان اس کے پاس سے گزرنا تک گوارا نہیں کرتا. تو پھر معاشروں کا کیا حال ہوگا اگر اصلاح نہ کی جائے؟ ہر وہ چیز، گھر کی مثال لے لیں آپ، ہم جس گھروں میں رہتے ہیں، اگر گھر میں جو چیز جہاں پڑی ہوئی ہے، جو کچرا جہاں پڑا ہوا ہے، جو چیز جہاں پڑی ہوئی ہے وہ وہیں پڑی رہے اور اس کی اصلاح نہ کی جائے، گھر میں صفائی کا کام نہ کیا جائے، تو اس گھر میں کوئی رہنا پسند کرے گا؟ نفسیات، ماہرین نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ بہت سے مرد اپنے گھر اس لیے نہیں جاتے کیونکہ ان کی بیویاں گھر کو گندا رکھتی ہیں، اس لیے وہ باہر رہنا پسند کرتے زیادہ تر وقت. تو وہ بیویوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں، تم گھر صاف رکھو، تمہارا شوہر تمہارے گھر میں رہے گا، گھر صاف رکھو. تو اصلاح کا کام ضروری ہے اور ہر شخص کے لیے ضروری ہے. اسی لیے دیکھیں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، انما میں عرض کر رہا تھا کل، انما کلمہ حصر ہے، میرا مقصد بس یہی ہے، بس میرا مقصد یہی ہے کہ میں امت جد کی اصلاح کروں. اصلاح کا کام بہت اہم ہے، یہ رک نہیں سکتا، کبھی کسی دور میں نہیں رک سکتا، اصلاح کا کام ہوتے رہنا ہے، کبھی رک نہیں سکتا. اگر رک جائے اصلاح کا کام تو پھر امت فاسد. آج جتنی خیر اور جتنی بھلائی پھیلی ہوئی ہے دنیا میں، یہ مسلحین کی وجہ سے پھیلی ہوئی. اگر مسلحین اصلاح کرنے والے نہ ہوں تو ذرہ برابر بھی خیر دنیا میں باقی نہ رہے، انسان باقی نہ رہے، انسان کا دین سلامت نہ رہے اگر اصلاح کا کام نہ ہو. اصلاح ضروری ہے، اصلاح واجب ہے، اصلاح ضروری ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی، اصلاح کا کام ہوتے رہنا ضروری ہے. بگاڑ آتے رہتا اور اس کے بالمقابل اصلاح کا کام بھی جاری رہے. بگاڑ جہاں پیدا ہو اصلاح بھی ہوتی رہے، اصلاح ہوتی رہے گی تو معاشرہ صاف ستھرا رہے گا. اور اصلاح کہاں سے شروع ہو؟ اپنی ذات سے شروع، اپنی ذات سے شروع. اصلاح کا کام اپنی ذات، اپنا گھر، اپنا محلہ، اپنا شہر، اپنا ملک، اصلاح کا کام یہاں سے شروع. اپنی اولاد، اصلاح کا کام یہاں سے شروع. اصلاح یعنی اپنے اندر کی خرابیوں کو دور کریں، بگاڑ دور کریں، جو بھی خرابی ہے اس کو دور کریں، سنواریں ہم اپنے آپ کو، یہ کام ہے اصلاح کا. اور اصلاح سے فرار نہیں ہے. اور علماء کا سب سے بڑا کام اصلاح ہے. دیکھیں اصلاح اور مصلحت دونوں کا روٹ ورڈ سواد لام ہا صلاح ہے. اللہ نے یعنی سید الشہداء نے اصلاح کی بات کہی ہے، مصلحت کی بات نہیں کی. ہم مصلحتوں کا شکار ہیں. جب بھی اصلاح کی بات کی جاتی ہے ہمارے علماء مصلحتوں کی بات کرتے ہیں، نہیں ابھی مصلحت نہیں ہے، ابھی اصلاح کا وقت نہیں آیا. بلکہ یہاں تک کہا گیا اس شہر میں کہ جس کو اصلاح کا شوق ہے وہ اصلاح خانے کھول لے. اصلاح خانہ کہتے ہیں ہیئر کٹنگ سیلون کو. جس کو اصلاح کا شوق ہے، یہ بات کہاں تک جا رہی ہے؟ کہنے والا احمق ہے. بات کہاں تک جا رہی ہے؟ سید الشہداء کا اصل مقصد اصلاح ہے. بات سید الشہداء تک جا رہی ہے. سوچ کر بات کیا کرو, بات کیا کر رہے ہو, سوچ کے بات کیا. سید الشہداء کا مقصد اصلی اصلاح ہے, اور اصلاح کرنے والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اصلاح خانے کھول لیں. تو عزیزان محترم, اصلاح امتوں کی نجات کی ضامن ہے, اور جس امت میں اصلاح نہ ہو وہ امت فاسد ہو جاتی, ختم ہو جاتی وہ امت. اس امت کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے جس کے اندر اصلاح کا کام نہ. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. جس امت میں اصلاح کا کام رک چکا ہو اس امت کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. وہ امت خود بخود ختم ہو جائے گی, وہ امت خود بخود ہلاک ہو جائے گی, اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. اصلاح کا کام مسلسل ہوتا رہے, اور علماء کا اصلی کام یہی ہے. علماء کا اصلی کام اصلاح کرنا ہے. آپ دیکھیں اگر انبیاء اور ائمہ اس زمانے میں ہوتے کیا کرتے, وہ مدرسے کھول کے بیٹھ جاتے اور وہ پورے تعلیمات مدرسے میں ہی بند, کتابوں میں ہی بند, یا مسجد کی محراب کی حد تک محدود. یہ کام نہیں کرتے. انبیاء اگر ہوتے تو ہر فرد, زن و مرد, بوڑھا بچہ جوان, سب پر نظر رکھتے, جہاں پر بھی بگاڑ آیا وہاں اصلاح کرتے. انبیاء اگر ہوتے, ائمہ اگر ہوتے اس زمانے میں, جو بھی بگاڑ معاشرے میں آئے اس کی اصلاح کرتے. اور یہی مقصد کے تحت, اور وہ اصلاح کا جو نظام اسلام نے متعارف کیا ہے وہ خود سید الشہداء اپنے کلام میں بیان کرتے ہیں. انما خرجت لطلب الاسلام, میں نہیں نکل رہا ہوں مگر یہ کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں, میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. وہ اصلاح کا طریقہ کیا ہوگا؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر. اصلاح کا طریقہ بھی بتلا دیا. اسلام جامع دین ہے, مکمل دین ہے. اصلاح کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم نیکیوں کی دعوت دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو. نیکیوں کی دعوت دینا, برائیوں سے روکنا, یہ اصلاح کا نظام اسلام نے ہم کو دیا ہے. پورا سسٹم ہے اصلاح کا. کئی آیتیں قرآن مجید میں اور کئی روایتیں موجود ہیں, انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پر گفتگو ہوگی کہ اصلاح کے لیے کتنی تاکید کی گئی ہے آیتوں میں اور روایتوں میں. تو اصلاح کا کام کو اصلاح کا نظام ہے, اور وہ نظام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس نظام کے ذریعے سے معاشروں میں پھیلے ہوئے فساد کو ختم کیا جا سکتا. اور سید الشہداء نے یہ بھی فرمایا کہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسيرا بسيره جدي وابي. میرے جد کی اور میرے بابا کی سیرت بھی یہی تھی. میرے جد کی سیرت اور میرے بابا کی سیرت یہی تھی, امر بالمعروف اور نہیں انل منکر. آپ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھ لیں. اگر کوئی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ جس میں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کی باتیں کی گئی ہیں تو وہ نہج البلاغہ ہے. ہر خطبے میں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بات مل جائے گی. ہر خطبے میں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر, یہ پورا نظام ہے اسلام کا کہ اس طریقے سے معاشروں کی اصلاح ہو. جو بھی بگاڑ پیدا ہو, عقیدتی بگاڑ ہو, سیاسی بگاڑ ہو, سماجی بگاڑ ہو, فکری بگاڑ ہو, عملی بگاڑ ہو, ہر بگاڑ کو دور کرنے کا طریقہ یہی, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور یہ تصور نہ کیا جائے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دوسروں کے امور میں مداخلت ہے. ہرگز مداخلت نہیں. ہاں اگر بیجا طریقے پر یعنی اگر کوئی شخص عامر اور ناہی جو امر صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہ علیہ وسلم, امر کرنے والا, نیکی کی دعوت دینے والا اور برائی سے روکنے والا, پہلے خود جانے کہ وہ یعنی معروف کیا چیز ہے, منکر کیا چیز ہے, پہلے اس کو خود پتا ہو, اس کو طریقہ کار پتا ہو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا کیا طریقہ ہے. وإلا اگر اس کو یہ بات پتا نہ ہو اور وہ وارد میدان ہو جائے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پر کافی فساد برپا کیا جا سکتا, اور کیا گیا. لوگ دین سے بدزن ہوئے, دین سے بدزن ہوئے. شہید بطہری اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ایک پرانے زمانے میں یہ ہوا کہ ایک جگہ کہیں پر شادی میں ڈھول بجایا جا رہا, تو وہاں قریب میں ایک مدرسہ تھا, تو وہاں کے عالم دین نے, وہ عالم دین کافی غصے والے تھے, انہوں نے اپنے شاگردوں کو اشارہ کیا, وہ لٹ لے کر پہنچ گئے. پہنچ کر وہ ڈھول بجانے والوں کو بھی پیٹ دیا اور ڈھول بھی پیٹ دیا, ڈھول بھی پھوڑ دیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ دین سے بزدل ہو گئے. اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم برے طریقے سے وارد ہوں, بلکہ پورا نظام ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھ کر وارد ہو کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، کس طرح سے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں. بیجا مداخلت، غیر عادلانہ طریقے سے لوگوں کے عمر میں مداخلت کرنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پورا طریقہ کار بتلایا گیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معاشرے میں کس طرح سے ہو. اور انہی وہی کنتم خیر امتن، کہ تم میں ایک جماعت ہو، ایک امت ہو، یعنی تم سب اہل نہیں ہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے، گرچہ سب پر واجب ہے، لیکن تم میں ایک جماعت ہو جو یہ کام کرے، اور وہ جماعت تربیت یافتہ جماعت ہو، جس کو معروف کا پتا ہے، منکر کا پتا ہے، جس کو طریقہ کار کا بھی علم ہے کہ کس طرح سے معروف کو اور منکر، کس طرح سے معروف کو لاگو کیا جائے، کس طرح سے معروف کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، اور کس طرح سے منکر سے لوگوں کو روکا جائے. یہ پورا نظام ہے، اور اسی کی خاطر، یعنی پورا، یعنی انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں امت جد میں جو فساد پیدا ہو گیا ہے، جو بگاڑ پیدا ہو گیا، اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے میں مدینے سے نکل رہا ہوں. اريد ان امر بالمعروف، میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاؤں، وانہا عن المنکر، اور ان کو برائیوں سے روکوں. اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات، اکثریت کے ذہن میں یہ بات ہے کہ امام مدینے سے نکل کر سیدھا کربلا چلے گئے. نہیں، امام مدینے سے نکل کر مکے گئے. مکہ جانے کی حکمت یہ تھی حضرت کی کہ مکے میں پورے دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور حضرت یہ بتلانا چاہتے ہیں میں مدینے سے جو نکل رہا ہوں، میں نفی بیعت کر کے نکل رہا ہوں، میں یزید کی بیعت کا انکار کر کے مدینے سے نکل رہا ہوں. یہ بات مسلمان جان رہے تھے بلاد اسلامیہ کی. اور پھر جب حضرت مکے میں پہنچے، تو جب مکے میں آ کر رجوع ہوتے تھے حضرت سے، تو حضرت پوری تفصیلات ان کو بیان کرتے تھے کہ میں کس لیے یزید کی بیعت نہیں کر رہا ہوں، اور میں کس لیے یزید کے خلاف قیام کر رہا ہوں. اور وہیں پر آپ کو خطوط موصول ہوئے. اور جب آپ مدینے سے نکل رہے تھے، تو حضرت کا ایک بہت اہم جملہ، جب آپ مدینے سے نکل رہے تھے، رسول خدا کی قبر پر حاضری دینے کے لیے گئے، جب وہاں پہنچے تو گفتگو کے درمیان آپ نے کہا، یا رسول اللہ انی احب المعروف وانکر المنکر. یا رسول اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں معروف کو، نیکیوں کو دوست رکھتا ہوں اور برائیوں سے نفرت کرتا ہوں. یعنی نکلتے وقت بھی رسول خدا کی مزار پر یہ فرما رہے ہیں، انی احب المعروف، میں نیکیوں کو دوست رکھتا ہوں، وانکر المنکر، اور برائیوں سے نفرت کرتا ہوں. یہ کہہ کر آپ مدینے سے مکہ پہنچے، مکے میں قیام کیا. آپ دیکھیں، امام اور امت کا راستہ جب جدا ہو جاتا، امام کا راستہ الگ، امت کا راستہ الگ، امام احرام کھول رہا ہے، امت احرام باندھ رہی ہے. امام احرام کھول کر مدینے سے نکل رہا ہے، امت کو اپنے حج کی پڑی ہوئی ہے کہ ہم کو حج بجا لانا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہی سمجھایا گیا، ان کو یہی ثواب کی پڑیاں دی گئی کہ تم حج کر لو، تمہاری عبادت کا یہ ثواب ہو جائے گا. لیکن ان کو یہ نہیں بتلایا گیا کہ فاسق کی ولایت میں حج کرنا حج باطل ہے. ان کو یہ نہیں بتلایا گیا کہ فاسق کے حج کروانے والا کون ہے، حج کروانے والا یزید ہے، اور یزید کا فسق علنی فسق ہے، یزید کا فسق سب پر آیا ہے کہ یزید فاسق ہے. تم پہلے اس فساد کو دور کرو تو تمہارا یہ حج بھی ٹھیک ہو جائے گا. تم پہلے اس فساد کو دور کرو. امام احرام کھول رہے ہیں، امت احرام باندھ رہی ہے، امام ایسے مقام پر جا رہے ہیں جہاں پر بیٹوں کو ذبح کیا جاتا ہے، امت ایسے مقام پر جا رہی ہے منا میں جہاں پر بکروں کو ذبح کیا جاتا ہے. تو امام اور امت کا راستہ جدا ہو گیا وہاں سے. اب امام راستے میں جہاں پر بھی رکتے ہیں، اپنی نصرت کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو. ایک مقام ہے سالبیہ، ایک منزل جہاں پر امام رکے، مقام سالبیہ، جب وہاں پر آپ فروکش ہوئے، یعنی اپنے قیمے لگائے، تو اس وقت آپ کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی. دو سوار کوفے سے آ رہے تھے، حضرت نے ان کو طلب کیا، طلب کر کے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، کہا کوفے سے آ رہے ہیں. کس حالت میں تم نے کوفے کو چھوڑا، ہم نے ایسی حالت میں کوفے کو چھوڑا کہ مسلم کی لاش کو اشقیا پیروں میں رسی باندھ کر گلیوں میں گھما رہے تھے. سالبیہ کا مقام ہے یہ، اور سالبیہ ہی کے مقام پر وہب قلبی کی مادر جو ہے قیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں. امام نے دیکھا دور سے کہ قیمہ لگا ہوا ہے، نزدیک گئے، آواز دی، وہ خاتون باہر آئی جو مسیحی تھی, عیسائی تھی مذہب سے, اس کا مذہب عیسائی تھا. امام نے اپنی روداد بیان کی کہ امام نے کہا کہ ہم یزید جیسے فاسق کے خلاف قیام کے لیے اٹھے ہیں اور ہم مدد کے طلبگار ہیں, کیا تمہارے پاس کوئی ہے جو ہماری مدد کے لیے آ سکے؟ وہب کی ماں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے اور ایک بہو ہے, دونوں بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں, وہ کچھ ہی دیر میں آتے ہوں گے, ہمارا آزوخہ سب یہی ہے. تو جب وہ واپس آیا تو وہب کی ماں نے سارا ماجرا کہہ سنایا. وہب اپنی والدہ کے ساتھ امام کے پاس آیا, آ کر اس نے کہا کہ میں نے پورا ماجرا سن لیا ہے اور مجھے یہ یقین ہو چکا ہے کہ آپ حق پر ہیں, آپ مجھے مسلمان کیجئے, آپ مجھے کلمہ پڑھائیے, میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. اور کچھ ہی دن ہوئے تھے وہب کی شادی ہوئے, کچھ ہی دن ہوئے تھے, لیکن تیار ہو گئے امام کے ساتھ جانے کے لیے. اور جب یہ قافلہ پہنچا, آج دو محرم ہیں, دو محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا. جیسے ہی یہ قافلہ کربلا پہنچا تو امام نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو یہی وہ زمین ہے جہاں پر ہمارے اونٹ بیٹھنے والے ہیں, یہی وہ زمین ہے جہاں پر ہمارے خیمے لگنے والے ہیں, اور یہی وہ زمین ہے جہاں پر ہمارے شہیدوں کا خون بہنے والا ہے, یہی وہ زمین ہے جہاں پر ہمارے شہیدوں کا خون بہنے والا ہے. اور عزیزان محترم, دو محرم کو ایک خط امام کو ابن زیاد کی طرف سے ملا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یزید نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ جب اس وقت تک میں نرم فرش پر نہ بیٹھوں اور سیر ہو کر کھانا نہ کھاؤں جب تک کہ آپ کو قتل نہ کر دوں, یا پھر آپ کو میری اور یزید کی اطاعت پر راضی نہ کر لوں. ابن زیاد کا خط جیسے ہی قاصد نے لا کر امام کو دیا, امام نے خط پڑھ کر پھینک دیا. تو قاصد نے پوچھا کہ کیا آپ جواب نہیں دیں گے؟ تو امام خاموش ہو گئے, امام نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ دو محرم کا واقعہ ہے. اور جب یوم عاشور آیا, محرم کا دسواں دن آیا, اور اصحاب ایک کے بعد دیگرے میدان جہاد میں جا کر جام شہادت نوش کرنے لگے, تو وہب نے آ کر, وہب اپنی ماں کے ساتھ امام کی خدمت میں آیا. آ کر اس نے امام سے اجازت طلب کی کہ مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں اپنی جان کو آپ پر قربان کر دوں. تو امام نے کہا کہ کیا تیری ماں تجھ سے راضی ہے؟ کہا کہ میری ماں تو مجھ سے راضی ہے لیکن میری زوجہ مجھ سے راضی نہیں. زوجہ کا یہ اصرار تھا کہ وہب یہ وعدہ, زوجہ یہ کہہ رہی تھی کہ وہب تو شہید ہو کر جنت میں چلے جائیں گے اور مجھے بھول جائیں گے, وہب کو میں اس وقت تک میدان جہاد میں جانے نہیں دوں گی جب تک وہ یہ نہ کہیں گے, وعدہ نہ کریں مجھ سے کہ وہ جنت میں بھی میرے ساتھ رہیں گے. وہب کو میں میدان جہاد میں اس وقت تک جانے نہیں دوں گی جب تک وہ مجھ سے یہ وعدہ نہ کرے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہیں گے. دونوں آئے امام کی خدمت میں. آ کر جب وہب کی بیوی نے, وہب کی زوجہ نے اپنا یہ مدعا پیش کیا تو امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آنسو جاری ہو کر امام نے یہ تیقن دلایا اس خاتون کو, وہب کی زوجہ کو, کہ وہب تجھے فراموش نہیں کرے گا, جنت میں جانے کے بعد بھی وہب تجھے فراموش نہیں کرے گا. یہ کہہ کر وہب میدان جہاد میں آئے اور پھر مبارزہ ہوا کئی اشقیاء کو واصل جہنم کرنے کے بعد, پھر دوبارہ پلٹ کر اپنی ماں سے ملاقات کے لیے آئے. آ کر کہتے ہیں مادر گرامی کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئی, مادر گرامی کیا آپ میرے جہاد سے راضی ہو گئی؟ تو ماں نے کہا وہب میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تیرا سر تن سے جدا نہ ہو جائے, میں اس وقت تک تجھ سے راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ تو اپنی جان فاطمہ کے لال پر نثار نہ کر دے. یہ کہہ کر وہب دوبارہ میدان میں آئے, 36 اشقیاء کو وہب نے واصل جہنم کیا. عاشور کا دن وہ دن تھا جب وہب کی شادی ہوئے کل 17 دن ہوئے تھے, وہب کی شادی کو صرف 17واں دن عاشور کا دن تھا جو وہب جہاد میں مشغول تھے. اور ایک مرتبہ وہب کو گرفتار کر کے ابن سعد کے پاس جب پیش کیا گیا تو ابن سعد نے حکم دیا کہ وہب کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. وہب کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. تن سے جدا کر کے وہب کے سر کو وہب کی ماں کی طرف جب پھینکا گیا تو ماں نے سر کو اٹھایا, سر کو اٹھا کر پھر اشقیاء کی طرف پھینک دیا. جو چیز ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بارے پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا اس ذکر خلیل کو قبول فرما. پروردگارا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارا جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارا حضرت زینب کے روزے کی حفاظت فرما. پروردگارا جو جوان حضرت زینب کے روزے کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی حفاظت فرما. پروردگارا ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھ. پروردگارا سید مقاومت سید حسن نصر اللہ اور رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ خامنہ ای کو طول عمر عطا فرما. پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان کے مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارا ہمارا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما. پروردگارا ہم سب کو قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا محبت اہل بیت کی شمع جو ہمارے سینوں میں روشن ہے ہر آن اس کی حدت تنویر میں اضافہ فرما. پروردگارا پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. پروردگارا تحریک کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا مقصد حسین کی تکمیل کی توفیق عطا فرما. پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو مل جل کر اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما. تعجیل فرما حضرت حجت کے ظہور میں ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. ماتم حسین.